أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل ایک گفتگو شروع ہوئی تھی سود کے حوالے سے میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا رہا اردو زبان کے اعتبار سے سود بھی بالکل صحیح لفظ ہے لیکن عربی زبان کے اعتبار سے ربا کہنا چاہیے مجھے ربا کا لفظ ابھی اتنا معروف نہیں ہوا ہمارے یہاں اس لیے سود کا لفظ استعمال کرتا رہا ورنہ ربا کا لفظ بھی بے عین ہی وہی معنی دینے والا ہے جو سود کا لفظ دیتا ہے تو ربا اصل میں حرام ہے اور کل جہاں تک گفتگو پہنچی تھی بینک والے جو پروفٹ دیتے ہیں یہ ربا ہے یا نہیں اگر ربا ہوگا تو حرام ہوگا اور بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ ہے آپ تمام سے اکثر میں کچھ گزارشات کرتا رہتا ہوں ایک گزارش اور بھی ہے آیت اللہ دستگل شیرازی بڑا مشہور و معروف نام ہے یہ ان کی کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ یہ کتاب ہر طالب علم کو ضرور پڑھنا چاہیے لازمی ہے سمجھے ان کے لیے کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ جو لازمی ہوتے ہیں کچھ آپشنل ہوتے ہیں یہ گناہان کبیرہ آپ لازمی سمجھ لیں طلبا کے لیے یہ کتاب لازمی ہے پڑھنا اس لیے کہ اس کتاب میں اکثر گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو گناہان کبیرہ ہیں اس میں روح سود کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے اور بدترین قسم کا گناہ اس کو بیان کیا ہے بدترین قسم کا بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث بیان کی جاتی ہے اس کے مطابق ایک شخص امام کے پاس آیا اور کہا فرزند رسول کیا سارے گناہ برابر ہیں امام نے کہا کہ نہیں کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ گناہ صغیرہ ہیں کچھ گناہ کبیرہ ہیں کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ سارے گناہ کبیرہ برابر ہیں کیا نہیں ان میں بھی کچھ بہت بڑے گناہ ہیں کچھ کم بڑے گناہ ہیں جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکبر القبائر ہیں کچھ اور فقط کچھ گناہ کبیرہ ہیں کہا کہ یہ بتائیے کہ اکبر القبائر گناہ کون کون سے ہیں سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں تو امام نے 6-7 گناہوں کا تذکرہ کیا الشرک وحقوق الوالدین اقل مال الیتیم عدوانا سب سے پہلا گناہ ہے شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے والدین کے ساتھ زیادتی کرنا والدین کا آگ کر دینا یہ دوسرا بڑا گناہ اقل مال الیتیم عدوانا یتیم کا مال کھا جانا یہ گناہ ہے کبیرہ میں سے اسی طرح سے اقل الربا سود کھانا ان گناہوں میں شامل ہے کہ جو اکبر القبائر گناہ ہوتے ہیں اور شاید میں اسی کتاب کی ایک روایت یہاں پہلے پڑھ بھی چکا ہوں کہ اس گناہ کا تعلق نہ جانے کیا ہے کہ اس کو زنا کے ساتھ بڑا ملایا گیا ہے سود کے گناہ کو زنا کے ساتھ بہت ملایا گیا ہے کچھ روایتوں میں اس طرح سے آیا ہے کہ سود کھانے والا ایسا ہے کہ جیسے 70 مرتبہ زنا کر کیا ہو اس سے آگے کی روایت کچھ کہتی ہیں کہ 70 مرتبہ اس نے زنا کیا ہو وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر کچھ روایت ایسی ہیں کہ اس نے زنا کیا ہو خانہ کعبہ کے اندر اپنی محرم عورتوں کے ساتھ یعنی اس طرح کے گناہ کی روایتیں ہیں اور یہ اکثر روایتیں آپ کو گناہان کبیرہ نام کی کتاب جس کا تذکرہ میں نے کیا اس میں مل جائیں گا تو بہت ہی عمدہ کتاب ہے مجلس کے حوالے سے بھی اور اپنی تربیت تزکیہ کے حوالے سے بھی چنانچہ اگر مرجع کے نزدیک جس کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں اس لیے کہ پھر ان کے نزدیک جو چیز ربا ثابت ہو گئی وہ گناہ کبیرہ میں آ گیا اب اگر ہم کسی ایسے مرجع کی تقلید میں ہیں کہ جن کے نزدیک وہ ربا میں نہیں آیا تو الگ بات ہے، پھر ان کا اپنا الگ مسئلہ ہے۔ یہ مجتہدین خود اپنے فتاوا کے جواب سے ہوں گے پروردگار کے سامنے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے مرجع نے اگر یہ کہہ دیا کہ ربا ہے تو بس سمجھ لیجیے کہ اس فہرست میں پہنچ جائیں گے کہ گناہ نے کبیر آئی۔ جو اب تک آپ کے سامنے بات آئی کہ بینک کا منافع ربا ہے یا نہیں، اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ربا کی تعریف ہمارے مرجع نے کیا کی ہے۔ جو ہمارے مرجع نے تعریف کی ہے اس تعریف پر اگر یہ بینک کا منافع پورا اترتا ہوگا تو یہ بھی ربا ہے، اور اگر اس تعریف پر پورا نہیں اترتا ہوگا، یہ ڈیفینیشن پوری نہیں اتری، تو ربا نہیں کہلائے گا۔ کل میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ آغا سیستانی کے یہاں ربا کی تعریف کیا ہے۔ اب اس کو عبارت میں دیکھنا تھا ہمیں، عبارت کے اعتبار سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ربا کیا ہے، کس چیز کو ربا کہیں گے۔ جہاں جہاں یہ تعریف پوری اترے گی ان تمام مقامات کو کہیں گے کہ ربا، اور جہاں پوری نہیں اترے گی اس کو کہیں گے ربا نہیں۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں اس کو۔ مسئلہ نمبر 1011، یحرم اشتراط الزیادت علی المقترض بان یقرضہ مالا علی ان یعدیہ بازیدا مما اقترضہ۔ کہتے ہیں کہ حرام ہے قرضہ لینے والے پر زیادتی کی شرط لگانا۔ جو کل میں نے مثالیں آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ ساری مثالیں ذہن میں رکھیے۔ زیادتی کی شرط لگانا حرام ہے قرضہ لینے والے پر۔ کس طرح سے؟ ان یقرضہ مالا، کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دے رہا ہے اور اس بنیاد پر قرضہ دے رہا ہے کہ ان یعدی ہے بازیدا مما اقترض، جتنا وہ قرضہ دے رہا ہے اس سے زیادہ وہ اسے واپس کرے گا۔ ایک لاکھ دے رہا ہے، چھ مہینے کے بعد 1,10,000 واپس کرے گا، یا 1,00,000 دے رہا ہے ماہانہ 2,000 روپے واپس کرے گا جب تک یہ پیسے واپس نہیں لوٹا۔ کسی بھی طرح کی زیادتی ہو، یہ زیادتی اگر قرضہ دینے والے نے یہ زیادتی لگائی ہے تو ایسی صورت میں یہ حرام ہے، اور اسی کو سود کہا جائے گا، اسی کا نام سود ہے۔ اچھا، زیادتی کی شرط لگائی ہو، فقط اتنا کہا ہے، تعریف میں یہ بات آئی ہے کہ زیادتی کی شرط لگائی ہو۔ ہم نے جو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی اس سے ایسا لگا کہ پیسے کی زیادتی، آپ 1,00,000 روپے لے جائیے، 6 مہینے کے بعد 1,10,000 واپس کیجیے گا، یہ پیسے کی زیادتی۔ لیکن پیسے کی زیادتی کی شرط نہیں ہے، کسی بھی چیز کی زیادتی اگر زیادتی کی شرط لگائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سود ہے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ تو بھائی آپ 1,00,000 روپے قرضہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے 1,00,000 روپے قرضہ لے جائیں، کوئی حرج نہیں، مگر آپ جب تک قرضہ میرا واپس نہیں لوٹاتے میرے بچے کو اس وقت آپ بالکل مفت میں ٹیوشن پڑھائیے، پیسے نہیں مانگ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ یہ کام کریں، آپ کو کرنا ہوگا، میرے بچے کو مفت ٹیوشن پڑھانا ہوگا، منظور ہے آپ کو؟ وہ بیچارہ لاما لگے گا، منظور ہے؟ اگر وہ منظور ہے کہہ دیتا ہے اور یہ کام شروع ہو جاتا ہے، بس اسی کو سود کہا جائے گا، اسی کو ربا کہا جائے گا۔ تو ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ پیسے کی زیادتی ہو، کوئی ایسا کام کروانا کہ جس کی عام طور پہ اجرت ہوتی ہے، بلکہ ایسا کام کروانا کہ جس کی اجرت نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی زیادتی کہلائے گا۔ جو عام طور پر مجتہدین کتاب میں مثال لکھتے ہیں وہ تو بہت ہی ہلکی اور آسان سی مثال ہے، کسی نے آ کے کہا قرضہ دے دیجیے ہم کیا آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، 1,00,000 روپے کا قرضہ دیں گے، مگر شرط یہ کہ یہ میرا خط ہے، یہ ذرا ڈاکانے میں ڈال دیجیے گا، یہ کوئی کام ہوا؟ یہ تو کوئی کام نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود یہ سود کہلائے گا، یاد رکھیے۔ چنانچہ کسی بھی طرح کی زیادتی کی اگر شرط لگائیے، ضروری نہیں کہ وہ پیسہ ہو، پیسے سے ہٹ کر یہ وہ کوئی چیز ہو، اگر ایسی کوئی ڈیوٹی لگا دی، ایسا کوئی کام لگا دیا، ایسی کوئی بات کہہ دی، تو ایسی صورت میں بھی یہ سود کا کہلائے گا، اور یہ شرعی نقطۂ نگاہ سے حرام اس کا لینا دینا جائز نہیں۔ آگے پھر دوبارہ تعریف کی طرف نظر کریں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے، ایک ایک لفظ کو غور کرتے ہیں۔ دیکھیے جن لوگوں کے پاس کتاب ہے وہ تو دیکھ سکتے ہیں مسئلے کو، یحرم اشتراط الزیادۃ علی المقترض، سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا ہے یہ حرموں حرام ہے, یہ لفظ حرام ہے کو آپ نکال دیجئے تو ٹھیک ربا کی تعریف آپ کے سامنے آ جائے گی. بعد کا جملہ کیا ہے, اشتراک زیادت علی مقترض, زیادتی کی شرط لگانا قرضہ لینے والے پر کہ تمہیں زیادہ واپس لوٹانے پڑیں گے, یہ ہے سود کی تعریف. زیادتی کی شرط لگانا قرضہ لینے والے پر, شرط کون لگائے گا, قرضہ دینے والا. اس کا مطلب ہے کہ اگر قرضہ دینے والا شرط لگا رہا ہے تو یہ قرضہ ہے, لیکن قرضہ دینے والا کوئی شرط نہیں لگا رہا, وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا, قرضہ لینے والا خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ایسا کیجیے ایک لاکھ روپئے مجھے دے دیجیے, چھ مہینے کے بعد میں آپ کو ایک لاکھ دس ہزار واپس کروں گا. اور جو قرضہ دینے والا ہے وہ خاموش بیٹھا سنا سن رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا. تو حقیقت یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی جو تاریخ کی اس تاریخ کے مطابق یہ چیز ربا نہیں ہوگی, اس کو ربا نہیں کہا جائے. اس لیے کہ تاریخ میں کیا چیز آئی کہ قرضہ دینے والا شرط لگائے لینے والے پر, لیکن قرضہ دینے والا اگر کوئی شرط نہیں لگا تھا وہ خاموش بیٹھا رہا تھا, تو ایسی صورت میں اگر قرضہ لینے والا خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اتنا زیادہ دوں گا تو کیا یہ سود ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تاریخ کے اعتبار سے جو بھی آپ کو سمجھائی ہے اس کے اعتبار سے سود نہیں ہوگا. بس یہی معاملہ بالکل بینک کے نظام میں ہے, جیسے انسان نے کل پوچھا تھا, یا انشورنس کے نظام میں ہے کہ ہم نے مثلا ایک لاکھ روپے بینک میں جمع کروا دیا یا انشورنس کمپنی والے کے پاس جمع کروا دیا. اچھا انشورنس کمپنی کا تو اس سے ہٹ کر بھی مسئلہ ہے, ابھی بینک کا مسئلہ پہلے سیشن رکھیے, انشورنس کمپنی کو بعد میں دیکھیں گے. ایک لاکھ روپے بینک والے کے پاس رکھوا دیا, بینک والوں نے خود پوسٹر لگائے ہوئے کہ ہم آپ کو ماہانہ ڈیڑھ ہزار روپے دیں گے, خود پبلسٹی کر رہے ہیں ٹی وی پہ, خود ان کے اشتہارات چل رہے ہیں ساری چیزیں. یعنی قرضہ لینے والے بلا تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم 12% منافع دیں گے, قرضہ دینے والا کچھ نہیں کہہ رہا. اگر یہ اپنی طرف سے شرط نہ لگائے, یہ بینک میں جائے اور کہے کہ یہ لیجیے ایک لاکھ روپیہ, آپ نے جو مختلف یہ سرٹیفکیٹ پکڑ لیا, یہ میں کچھ نہیں جانتا, بس یہ سرٹیفکیٹ آپ میرے نام کا بنا دیجیے, میری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے, چاہے زبانی نہ بھی کہے, دل میں فقط اس کے ارادہ ہو کہ میری طرف سے کوئی شرط بس کچھ نہیں ہے. یہ سب انہوں نے پوسٹر لگائے ہیں, پمفلیٹ لگائے ہیں, ٹی وی پر اشتہار چلا رہے ہیں, وہ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جو کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں, چنانچہ اس کا فارم بھر دیا آپ نے, فارم بھرنے کے بعد جو چھ مہینے کے بعد انہوں نے منافع لیا, یہ آپ کے لیے لینا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ جائز, بالکل صحیح ہوگا. تو یہاں یہ بینک کا منافع لینا صحیح ہو گیا, بالکل جائز ہو گیا, اس لیے کہ اس تاریخ کے مطابق یہ بالکل پورا ہوتا رہا ہے کہ شرط لگائے قرضہ دینے والا تو ربا بنتا ہے, قرضہ لینے والا اپنی طرف سے اگر کچھ کہہ رہا ہے تو ربا نہیں بنتا. جی ہاں, سوال بہت اچھا ہے ان کا کہ قرضہ لینے والا خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ میں 12% منافع دوں گا, وہ بینک والے کہہ رہے ہیں کہ ہم 12% منافع دیں گے, اور قرضہ دینے والا اس کے دل میں نیت تو یہی ہے کہ چونکہ 12% دے رہے ہیں تو چلو ان کے بینک میں جاؤ اور ان کے پاس پیسے رکھواؤ, مگر بینک میں جانے کے بعد کوئی شرط پر کہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے ہیں, جو ان کے دل میں ہے وہ بیان نہیں کر رہے ہیں, وہ دل میں ہے کہ بس یہ دے رہے ہیں 12% اس سے, تو کیا یہ سود بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ نہیں بنے گا, اس کو سود نہیں کہیں گے. اس لیے کہ تاریخ کے اعتبار سے قرضہ دینے والا شرط لگائے, اس نے کوئی شرط نہیں لگایا, خاموش بیٹھا رہا, حالانکہ اس کو سب پتہ ہے, اس کے دل میں سب معلوم ہے اس کو کہ 12% بینک منافع دے گا اور میں اسی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں, یہ سب اس کو پتہ ہے, مگر اب ہاں مگر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے, کوئی شرط پر کچھ نہیں لگا رہا. تو تاریخ کے اعتبار سے چونکہ اس نے شرط نہیں لگائی لہذا یہ ربا نہیں بنا, چنانچہ بینک میں. اب اگر کیا ہوگا, فرض کیجئے کہ چھ مہینے کے بعد بینک والوں نے منافع نہیں دیا اور انہوں نے اچھا بینک میں والوں نے منافع نہیں دیا, تو یہ بینک والوں کو کہہ سکتا ہے, یاد دہانی کرا سکتا ہے کہ یاد دہانی نہیں کرا سکتا کہ بھئی آپ نے جو کہا تھا وہ منافع دینے والی بات وہ آپ نے منافع دیا تو نہیں, آپ کے حساب میں گڑبڑ ہوگی. اچھا عام طور پر بینک والوں کے حساب ہی میں کہیں شاید گڑبڑ ہو جاتی ہے, اس کا بھی امکان کم ہوتا ہے مگر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ حساب میں گڑبڑ ہو گئی اس وجہ سے منافع میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا,
تو کیا اس طرح کی یادیانی کرا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی حرج نہیں یادیانی کرا سکتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے جو اعلان کیا ہوا تھا اس کے اعتبار سے وہ آپ اپنا حساب تو تھوڑا چیک کریں، وہ آپ نے آپ کے اپنے کہنے کے مطابق میرے اس میں آیا تو نہیں، اور وہ چیک کرے اور واقعی وہ نہ آیا اور وہ ڈال دے تب بھی یہ سود نہیں کہلائے گا، بالکل لینا چاہیے۔ اور فرض کیجئے کہ کبھی بینک والا ایسا اکڑ جائے، اب عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، اب تک کوئی مثال سامنے نہیں آئی، اگر فرض کیجئے چھ مہینے کے بعد انہوں نے منافع نہیں ڈالا، آپ نے یاد دہانی بھی کرا دی، انہوں نے کہا آپ کو بینک آپ کو منافع نہیں ملے گا، اب کیا کریں گے؟ اگر کوئی بینک والا اس طرح سے اکڑ جائے گا آپ کو منافع نہیں ملے گا تو آپ نے اچھا ٹھیک ہے خدا آپ میں اپنا پیسہ واپس نکال لیتا ہوں۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا پیسہ واپس نکال کے دیں، پھر اس سے جھگڑا نہیں کر سکتے، اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے، نہیں آپ کو دینا پڑے گا، آپ نے ایک وہ بات کہی تھی، اس طرح کی بات اس سے نہیں کیا۔ جی صحیح، ہاں وہی بات ہے کہ اگر بینک خسارے میں چلا گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم منافع نہیں دے سکتے، نہیں دیں گے آپ کو، تو زیادہ سے زیادہ وہ کہے گا چھٹی کہ بھائی میرے پیسے واپس کرو، میں جا رہا ہوں۔ چنانچہ جس حد تک جانے کی اجازت وہ کیا ہے کہ ان کو یاد دہانی کرائی جا سکتی ہے، ان کا اکاؤنٹ درست کروایا جا سکتا ہے، کیا آپ اپنا اکاؤنٹ درست کریں ورنہ آپ کو خود پریشانی ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ان ساری باتوں کی حد تک بھی یہ ربا نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ پھر بھی وہ شرط جو شرط لگانے والی چیز تاریخ میں آئی ہے اس کے مطابق اس نے شرط نہیں لگائی ہے۔ جی سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا اسی طرح سے ہر بینک میں کیا جا سکتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی کے یہاں جی ہاں ہر بینک میں کیا جا سکتا ہے۔ ہر بینک سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان کا بینک ہو یا کافر کا بینک ہو یا حکومتی بینک ہو یا پرائیویٹ بینک ہو، کسی طرح کا زرعی بینک ہو، زرعی ترقیاتی بینک ہو یا عام یہ سیونگ سرٹیفکیٹ والے ادارے ہوں، ہر جگہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ فقط وہاں جا کے پیسے رکھوائیں اور اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں، میری طرف سے کوئی شرط نہیں، اس لیے کہ جہاں شرط لگائی وہاں ربا ہے، اگر شرط نہیں لگائی تو کوئی ربا نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا آپ شرط نہیں لگائی اور انہوں نے دے دیا، جو بھی ایک بات آ گئی اس کی وضاحت ضروری ہے کہ کیا ہر بینک میں اس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں ہر بینک میں کیا تو جا سکتا ہے، مگر ہر بینک سے جو منافع ملے گا وہ پورا منافع جیب میں ڈال کے آپ نہیں جا سکتے، اس کی اجازت نہیں۔ پورا منافع جیب میں ڈالنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا بینک ہے، اگر وہ کافروں کا بینک ہے تو ٹھیک ہے، بے شک پورا منافع جیب میں ڈالیں اور چلے جائیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ مسائل چونکہ سود سے متعلقہ نہیں، یہ دوسرے افواہ سے متعلقہ ہیں، لہذا وہ اس میں بیان نہیں کریں گے، وہ پھر آپ کو دوسرے کتاب دیکھنا پڑے گی۔ جی جی سوال ان کا یہ ہے کہ جو بینک سے منافع ملا اس پر خمس دینا پڑے گا کہ نہیں؟ جی ہاں، اس پر خمس دینا پڑے گا، اس پر خمس واجب ہے۔ یہ منافع گویا آپ کا ہو گیا اور آپ اس کے مالک بن گئے، لہٰذا آپ کو خمس بھی دینا ہے اس پر، تو یہ اتنا جائز اور حلال منافع ہے کہ اس پر خمس بھی لیا جائے گا، نہیں سمجھ لیجیے، تو خمس بھی لیا جائے گا۔ جو منافع ملا ہے اگر وہ کافر بینک سے ہے تو بالکل آپ جیب میں رکھ کے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ حکومتی بینک ہے تو ایسی صورت میں، اور مسلمان حکومتی بینک ہے تو سارا منافع بینک میں رکھ کے نہیں جا سکتے، پھر اس منافع کا آدھا کسی غریب شیعہ کو دینا پڑے گا اور آدھا آپ استعمال کریں گے، یہ دوسرے بینک کی بات ہو گئی۔ اگر سرکاری بینک ہے یا سرکار کا اس میں کوئی حصہ ہے، چاہے پورا سرکاری نہیں، تب بھی آدھا منافع کسی غریب شیعہ کو دینا ہے اور آدھا آپ رکھیں گے۔ اور اگر مسلمان کا ہے، اور ایسا مسلمان کا ہے کہ سرکار کا کوئی حصہ نہیں اس میں، بالکل ایک پیسہ بھی نہیں گورنمنٹ کا، تب بھی کوئی حرج نہیں، پورا منافع آپ جیب میں ڈال سکتے ہیں، سارا منافع آپ کا ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے چونکہ بارہا میں مسائل بیان کرتا رہا ہوں، زیادہ اس سے زیادہ ابھی تفصیل بیان نہیں کر رہا. تو یہ بات ہو گئی جی. سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا تحقیق کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ خالص مسلمان کا ہے یا مسلمان کا نہیں, اس حوالے سے تحقیق کرنا پڑے گی. اگر تحقیق نہیں کرنا چاہتے تو آسان راستہ ہے کہ آدھا منافع دے دیجیے, بس ختم, تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آدھا نہیں دینا چاہتے تو پھر تحقیق کرنا پڑے گی. جو آپ کا سوال ہے کہ آج کل کوئی حکومت کا بینک نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. نیشنل بینک حکومت کا بینک ہے, اسٹیٹ بینک حکومت کا بینک ہے, یہ تو خالص حکومت کے بینک ہو گئے. زرعی ترقیاتی بینک یہ خالص حکومت کا بینک ہے. سن لیے سن لیے بات سن, الائڈ بینک ہے یا حبیب بینک ہے جن کی مثال پیش کر رہے ہیں, یہ مکمل طور پر حکومت کے نہیں ہے مگر مکمل طور پر پرائیویٹ بھی نہیں ہے. حبیب بینک میں کچھ حصہ حکومت کا ہے, الائڈ بینک میں بھی کچھ حصہ حکومت کا ہے. چنانچہ اگر کچھ حصہ بھی حکومت کا ہو گیا تو وہ حکومتیں کی طرح سمجھا جائے گا. اور بہرحال یہ اس سوال کا جواب مرجع نہیں دے گا کہ یہ بینک حکومت کا ہے کہ نہیں, یہ خود آپ کی ذمہ داری ہے, آپ تحقیق کریں حکومت کا ہے کہ نہیں ہے. مرجع فقط فتویٰ بتائے گا کہ فتویٰ یہ, اگر حکومت کا ہے تو آدھا غریب کو دینا, حکومت کا نہیں ہے تو سارا منافع آپ رکھ سکتے. باقی مرجع ساری تفصیلات آپ کو نہیں بتائیں. تو جو سود کی تاریخ بنی اس کے اعتبار سے اگر قرض دینے والا شرط لگاتا ہے تو ربا ہے, اور اگر قرض لینے والا کوئی شرط لگا رہا ہے تو ربا نہیں ہے. پروفٹ اگر جس مرضی کے نزدیک بینک کا پروفٹ دینا جائز ہے, وہ پورا پروفٹ اگر ویلفیئر کو دینا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں. جب انسان خود استعمال کر سکتا ہے تو اپنا پیسہ ہے, چاہے ویلفیئر میں دیں چاہے خود کھائے یا خود زیارت پہ چلا جائے, مثلا سارے کام ہو سکتے. سواؤں اشتراتا ہو صریحاً او ازمرا ہو کہ حیث رقل قرض مبنی علیہ, اگر قرضہ دینے والا شرط لگا رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ سود ہوگا ربا ہوگا. اب یہ شرط لگائیں گے, یہ صراحت کے ساتھ بالکل وضاحت کے ساتھ شرط لگائیے تب بھی سود ہے, اور ازمرا ہو یا شرط کو پوشیدہ رکھا گیا ہے, انہیں شرط کو بیان نہیں کیا ہے, صحیح ہے شرط مگر شرط کو پوشیدہ رکھا ہے. کس طرح سے پوشیدہ رکھا ہے؟ بحیث وقع القرض مبنی علیہ, کہ جو قرضہ دیا جا رہا وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ زیادہ دیں گے, چاہے زبان سے بھی کچھ نہیں کریں مگر قرضہ دینے کے لیے دل میں دونوں کی بات طے ہے کہ اسی صورت میں قرضہ دیا جا رہا ہے کہ زیادہ آپ واپس کریں گے. اگر یہ شرط ہے تو ایسی صورت میں یہ سود کہلائے گا, اسی کو ربا کہا جاتا ہے. جن لوگوں کے پاس کتاب ہے وہ بیچ کا ایک ٹکڑا بھی چھوڑ دیں, اس لیے کہ بیچ کے ٹکڑے کو سمجھانے کے لیے ذرا سا دوسری بات کرنا پڑے گی. پہلے یہ ربا کی جو بات چل رہی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے آگے سے دیکھیں. وہاں کا ہوا ربا جو ابھی آپ کے سامنے تعریف بیان کی ہے یہی ربا ہے, اسی کو ربا کہا جائے گا. لیکن ربا دو قسم کے ہوتے ہیں, اسلام میں ربا دو قسم کے ہیں. ایک ربا قرضے کی صورت میں ہوتا ہے جس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے, ایک ربا معاملے کی صورت میں ہوتا ہے. معاملہ مطلب خرید و فروخت میں ربا ہوتا ہے. خرید و فروخت میں کیا ربا ہوتا ہے؟ کہ اگر کوئی جنس تولی جانے والی ہے یا ناپی جانے والی ہے, ایسی جنس کی اسی جنس سے اگر خرید و فروخت کر رہے ہیں اور اضافی چیز مانگ رہے ہیں تو اس کو بھی ربا کہا جائے گا. جیسے کچھ لوگ جیولرز سونار کی دکان میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیجیے 10 تولے کی گنی ہے, یہ لے لیجیے, اور وہ سامنے جو زیور رکھا ہوا ہے وہ مجھے دے دیجیے. جب دونوں کو ترازو میں رکھا جائے گا تو 10 گنی والے 10 تولے والے کا وزن زیادہ ہوگا, زیورات والے کا وزن کم ہوگا. یعنی زیورات پورے 10 تولے کے نہیں ہوں گے, وہ ہو سکتا ہے 9 تولے کے ہوں, ہو سکتا ہے 8 تولے کے ہوں, کم ہوں گے. اس لیے کہ زیورات بنوانے میں مزدوری لگتی ہے, اس میں پیسہ لگتا ہے. تو 10 تولے اس نے دیا اور کہا کہ وہ سامنے جو زیور پڑا ہوا ہے یہ مجھے دے دیجیے. اس کو جب تولا گیا تو 9 تولا تھا, 1 تولا کم تھا. دکاندار بھی راضی ہے زیور دینے پر اور گاہک بھی راضی ہے اپنا 10 تولا سونا دینے پر, دونوں راضی ہیں. مگر اس کے باوجود اسلام کے نقطۂ نگاہ سے یہ ربا ہے، حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونا دونوں طرف سونا ہے، دونوں کی جنس ایک ہے، اور سونا ایسی جنس ہے کہ جو تول کر بیچی جاتی ہے، چنانچہ تول کر بیچی گئی. تو جو جنس ایک جیسی ہو اور ناپی اور تولی جاتی ہو، اس میں اگر اضافی کسی کے پاس جا رہا ہے، دونوں میں سے کسی کے پاس بھی اضافہ جا رہا ہے، تو یہ بھی ربا ہے، یہ بھی سود ہے. چنانچہ اس طرح کی ڈیلنگ جیولرز کی دکان میں جا کے نہیں کر سکتے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ دس تولہ اگر آپ کے پاس ہے تو دس تولہ اس سے کہیے کہ دس تولے کی قیمت کتنی ہے. مثلا فرض کیجئے کہ اس نے کہا کہ دس تولے کی قیمت ہے 6 لاکھ. پھر آپ پوچھیں گے اس زیور کی قیمت کتنی ہے؟ وہ کہے کہ زیور کی قیمت ہی ہے 6 لاکھ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ 10 تولہ سونا ہے، اس کے 6 لاکھ مجھے دے دیجئے، اور پھر یہ 6 لاکھ میری طرف سے آپ کو ہے، اور یہ زیور آپ مجھے دے دیجئے. تو اب باقاعدہ سونے اور سونے میں ڈیلنگ نہیں ہوئی ہے، سونے اور پیسے میں رقم میں ڈیلنگ ہوئی ہے. چنانچہ یہ ڈیلنگ بالکل صحیح ہو گئی، بات وہی ہو گئی. مگر سونے اور سونے میں کریں گے تو یہ ربا ہے، سود ہے، بدترین گناہ ہے. لیکن سونے اور پیسے میں یہ کام کریں گے تو بالکل صحیح ہے، کوئی خوف کوئی خواب آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. تو یہ ایک سود ہوتا ہے قرضے میں کہ قرضہ دیا ہے اور زیادہ مانگ رہے ہیں، ایک سود ہوتا ہے خرید و فروخت میں کہ ایک چیز دی ہے اور اضافی چیز مانگ رہے ہیں، دونوں سود ہیں. گندم اور آٹے میں بھی یہی ہوگا جی، بالکل. تو جو ابھی تعریف آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ ربا قرض، قرض والا جو ربا ہوتا ہے اس کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی ہے. المحرم الذی وعدنا ذکرہ فی کتاب البیع، جو پہلے کتاب بیع گزر چکی ہے، جو خرید و فروخت کی کتاب کے مسائل گزر چکے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ قرضے والے ربا کا تذکرہ آگے کریں گے، وہ اب آپ یہاں کیا ہے. قرضے والے ربا کا وَحُرْمَتُهُ طَعَمُّ الْمُغْتِي وَالْآخِذِ، اور اس کا حرام ہونا، یعنی اس قرضے والے ربا کا حرام ہونا، یہ لینے والے اور دینے والے دونوں پر حرام ہے. جیسے رشوت کا معاملہ ہوتا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی، دونوں جہنمی. اسی طرح سے یہاں یہ سود لینے والا بھی اور سود دینے والا بھی، ایسا نہیں کہ سود دینے والا بچ گیا، سود دینے والا بھی، دونوں حرام کام کر رہے ہیں، دونوں کے لیے حرام. یہ گفتگو مکمل ہو گئی. سود کا قرض اگر اضافے کے ساتھ مطالبہ کیا جائے تو یہ حرام ہے، یہ ربا کہلاتا ہے. اب آپ کے سامنے ایک اہم بات بیان کرنا ضروری ہے. ممکن ہے آپ میں سے جی جی ان کا جو سوال ہے، اس سے پہلے ایک بات ذرا سمجھنا ضروری ہے. جو ابھی آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں کہ بینک میں ہم پیسہ جمع کروانے کے لیے گئے اور بینک والوں نے ہمیں منافع دیا، تو ہم نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں، ہماری طرف سے شرط نہ ہونے کی وجہ سے یہ منافع بالکل جائز و حلال ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ پھر آدھا غریب کو دینا کہ نہیں دینا، وہ بینکوں کے حساب سے دیکھیں. لیکن اگر کوئی شخص بینک سے قرضہ لینے کے لیے گیا تو بینک والے تو کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ کو 18% ہمیں دینا پڑے گا. اگر آپ ہم سے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیتے ہیں تو 1 سال کے بعد 1,18,000 آپ کو واپس کرنے ہوں گے، اور لے رہے ہوتے ہیں سارے جتنے بھی افراد ہیں لے رہے ہوتے ہیں. یہ سود ہے کہ سود نہیں ہے؟ یہ سود ہے، یہ پکا سود ہے. تو اس کا مطلب کہ بینک والے جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر سود ہی کا کام کر رہے ہیں. جو پہلی مثال تھی اس سے یہ نہ سمجھے گا کہ بینک والوں کا کام بالکل صحیح اور جائز کام ہو گیا، حلال کام ہو گیا. جی نہیں، وہ تو ہمارے لیے منافع لینا حلال ہو جائے گا، لیکن بینک والے اگر کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو وہ تو باقاعدہ سارے پیپر سائن کرواتے ہیں اور یہ شرط لگاتے ہیں کہ آپ کو 18% ہم کو واپس کرنا پڑے گا، زیادہ اضافی 18% واپس کرنا ہے. تو بینک جن جن حضرات کو قرضہ دے رہا ہے یا جن اداروں کو قرضہ دے رہا ہے، وہ قرضہ تو سودی قرضہ ہے اور وہ حرام. اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، جو کل مثال آئی تھی اسلامی بینکاری والی، وہ مثال ہو سکتی ہے. جی اگر آپ تحقیق نہیں کرتے تو پھر آدھا منافع دے دیں، پھر تحقیق کرنا ضروری نہیں. جی جی اگر وہ اضافی رقم مانگ رہے ہیں تو سود ہے، چاہے وہ غربا کی مدد کرنے کے لیے بینک کھول کے بیٹھے ہیں یا کسی کار خیر کے لیے بینک کھول کے بیٹھے ہیں، لیکن اگر اضافی رقم مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سود ہے. تو بینک کے کام کاج میں جو اولین کام ہے وہ یہی ہے کہ بینک آپ کا پیسہ لے کے اصل میں کسی کو قرضہ دے رہا ہوتا ہے اور ان سے وہ پیسہ کما رہا ہوتا ہے، پھر آپ کو منافع دے رہا ہوتا ہے. تو بینک کا زیادہ تر کام تو سودی کام ہوتا ہے. اب ان کا سوال سنیے، ان کا سوال یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے کسی شخص سے زیورات لیے یا زمین لی، یہ کہے گا کہ مجھے بینک سے قرضہ لینا ہے، لہٰذا وہ زیورات بینک میں رکھوا دیے، زمین کے کاغذات بینک میں رکھوا دیے اور اس کے بعد بینک سے قرضہ لے لیا، تو بینک تو منافع مانگے گا اور یہ سود ہے. چنانچہ اس طرح کا قرضہ لینا اور دینا دونوں حرام، دونوں جائز نہیں ہیں، دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنے زیورات دے رہا ہے یہ جو اپنی زمین کے کاغذات دے رہا ہے، وہ بھی اس میں گناہگار ہے کہ گناہگار نہیں؟ جی ہاں، وہ بھی اس میں گناہگار ہے، اس کو بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، یہ بہت اچھی چیز ہے، ضروری ہے. مومن اگر ہے تو مومن کا ضرور ساتھ دے گا، اس کی ضرور مدد کرے گا. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے تعاون، تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر خبردار گناہ کے کام میں اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، چنانچہ وہ بھی وہی مانا جائے گا. سولوشن تو بس جو ہو چکا ہو چکا، اب اس میں یہی ہے کہ جو اپنی زمین ہے یا اپنے زیورات ہیں وہ ان سے واپس مانگ لیں کہ بھائی ہمارے واپس کرو جتنا جلدی ہو سکتا ہے. جی صحیح، ٹھیک ہے. سیلری میں صرف گاڑی کی قیمت کاٹ رہے ہوتے ہیں یا اضافی رقم کاٹ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، اگر کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کام کرنے والوں کو گاڑیاں دے رکھی اور گاڑیوں کی ماہانہ پھر وہ قسط کاٹتے رہتے ہیں، اگر ماہانہ قسط وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ سود نہیں ہے، اس کو سود نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ اس میں اضافی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، جب اضافے کا کوئی سوال نہیں ہے تو یہ سود کی تاریخ میں داخل نہیں ہوگا. جی آپ کا سوال جو ہم سمجھے وہ یہ ہے کہ کسی نے بینک سے قرضہ تو لیا مگر بینک کو یہ کہہ کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا یا سود ادا نہیں کر سکتا جو بھی ہے، تو آپ فقط اپنی اصل قرضے کی رقم واپس لے لیں. اول تو بینک اس معاملے میں مانتے نہیں ہیں، یہ بینک کے نقصانات میں سے ہے. لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض کیجیے سفارش لگوا کے ویسا کر لیتا ہے، شرائط کے بغیر، شرائط بینک والوں نے شرط تو پہلے لگائی ہے. نہیں نہیں، یہ جو ایک فرضی مثال ہے یہ بینک والے مانتے نہیں ہیں. بینک والے کبھی اپنے رول ریگولیشن تبدیل نہیں کرتے ہیں، یہ بالکل فرضی مثال ہے. بالکل
جی،
ہاں یہ سود نہیں ہوگا، یہ بھی اسلامی بینکاری کا ایک طریقہ کار ہے. یہ کل ہم نے جو مثالیں دی تھی ان میں سے یہ مثال بھی دینا تھی ہمیں، مگر وہ رہ گئی. کیونکہ اب آپ لوگوں کے اس طرح کے سوالات بڑھ جائیں گے تو جو گھر پہ بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے پریشان ہوں، اس لیے کہ اصل وہ ان مسائل کو سننے کے لیے بیٹھیں گے. چنانچہ دونوں باتوں میں خیال رکھا جائے کہ مسائل بھی آپ کے یہاں معلوم ہو جائیں آپ کو، مگر جو سننے والے بیٹھے ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہونے پائے. یہ ایک بات مکمل ہو گئی، سود کسے کہا جاتا ہے. اور جہاں سود ہوگا اس کا تعین اسی تاریخ کے اعتبار سے کیا جائے گا، اگر تاریخ پر پورا اترے گا تو وہ سود ہے ورنہ سود نہیں. اب عام طور پر سود کے حوالے سے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں بہت سارے لڑکے ایسے ہیں کہ جو بی کام کا امتحان دے رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو بی اے کا امتحان دے رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انٹر یا میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں، مگر انہوں نے بی کام لیا، بی کام کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، کامرس پڑھ رہے ہیں وہ لوگ. تو سود کے حوالے سے یونیورسٹی کے نصاب میں، کالج کے نصاب میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ اسلامی نظام بہت اچھا ہے، اس میں سود نہیں ہوتا ہے، اور سودی نظام بڑا نقصان کرنے والا ہوتا ہے، معیشت کو تباہ کر دیتا ہے، اس میں غریب آدمی غریب ہوتا جاتا ہے، امیر آدمی امیر ہوتا جاتا ہے. بہت ساری باتیں نصاب میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح کے آرٹیکل بھی بہت سارے اخبارات میں لکھے جاتے ہیں سود کے خلاف کہ اسلام کا نظام بہت اچھا ہے اور اسلام نے سود کو ختم کر دیا ہے. چنانچہ اس نظام کے تحت غریب آدمی زیادہ غریب نہیں ہوگا، امیر زیادہ امیر نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. بہت حقیقت یہ ہے کہ ساری باتیں بکواس ہیں، یہ ساری باتیں بالکل فضول ہیں، ان میں سے کسی بات کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت ہے تو کس چیز کی؟ امر پروردگار، اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سود حرام ہے، لہذا سود کی ڈیلنگ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرضے والا سود ہو یا خرید و فروخت والا سود. اللہ کا حکم ہے لہذا سود حرام ہے، حقیقت یہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں صاحب معیشت اس میں تباہ ہو جاتی ہے اور غریب آدمی غریب ہو جاتا ہے، اس کا کچمبر نکل جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اب آئیے ایک میں دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کو سنیے. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے پڑھنا ہے، مگر دوسرے مسئلے کا تعلق کس سے؟ وہ جو بیچ والا ٹکڑا رہ گیا ہے اس سے. جن کے پاس کتاب ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. وَتُسْتَثْنَى مِنْ ذَٰلِكَ مَوَارِدُ، سود جو تاریخ پر ہم نے بتایا گیا ہے، تاریخ جو ہم نے بتائی اس کے مطابق جہاں کہیں بھی ہوگا وہ سود کہلائے گا، مگر اس میں سے استثنا کیا گیا ہے چند موارد کو. کچھ مقامات کو استثنا اس لیے کیا ہے کہ اگر اس کو استثنا نہ کریں تو وہ بھی تاریخ پر پورا اتر رہے ہیں، یعنی وہ بھی سود شامل ہو رہا ہے، سود بن رہا ہے، مگر سود بننے کے باوجود ان کو الگ کر دیا گیا ہے. تقدمت فی المسئلۃ 232، مسئلہ نمبر 232 میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اب آئیے مسئلہ نمبر 232 ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کن کا استثنا کیا گیا، سود سے کن کا استثنا کیا گیا ہے. جو یہ کہا گیا کہ غریب غریب ہو جاتا ہے اور امیر امیر ہو جاتا ہے اور معیشت تباہ ہو جاتی ہے اور فنا ہو جاتا ہے، اب آئیے دیکھیے مسئلہ کیا کہہ رہا ہے. مسئلہ نمبر 232، لا ربا بین والدہ و ولدہ ولا بین رجل و زوجتہ. کہتے ہیں کہ جو سود کی تعریف آپ کو بتائی گئی ہے ٹھیک اسی تعریف پر پورا اترنے والا قرض اگر باپ بیٹے کو دے رہا ہے یا بیٹا باپ کو دے رہا ہے تو وہ سود نہیں کہلائے گا، اس کو سود نہیں کہیں گے. آپ بتائیے کام گیا وہ غریب غریب ہونے والا اور امیر امیر ہونے والا. جو چیز سارے مسلمانوں کے لیے حرام تھی وہی چیز باپ بیٹے کے لیے بالکل جائز ہے، بالکل حلال. اگر بیٹا باپ کے پاس آیا کہ مجھے 1,00,000 روپے دے دیجیے قرضہ چاہیے، تو باپ بیٹے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تم واپس کرو گے تو 1,10,000 مجھے واپس کرنا، کسی اور کو نہیں کہہ سکتا تھا یہ، مگر اپنے سگے بیٹے کو یہ بات کہہ سکتا. تو کہاں گئی معیشت تباہ ہو جائے گی اور فلاں ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، سب بیکار بات ہے، سب فضول بات ہے، کچھ نہیں. اصل چیز ہے امر پروردگار. کہ امر پروردگار کیا ہے؟ امر پروردگار یہ کہ باقی سارے چیزوں میں، باقی عام مسلمانوں کے درمیان یہ سود ہے اور حرام، باپ اور بیٹے کے درمیان یہ سود نہیں ہے. اگرچہ آپ کہیں کہ سود ہے تو چلیں ٹھیک ہے سود ہے، مگر حرام نہیں، یہ جائز. ابھی ذرا بات مکمل ہو جائے. باپ اور بیٹے کے درمیان یہی چیز اگر ہو رہی ہے یا الٹا ہو جائے معاملہ، باپ بیٹے کے پاس گیا کہ بھائی تم کو میں نے پڑھایا لکھایا، اتنا بڑا آدمی بن گئے ہو تم، تم لاکھوں روپے کما رہے ہو، ایسا کرو کہ 5 لاکھ روپے مجھے قرضہ دو. باپ نے کہا میں دے، بیٹے نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی حرج نہیں، مگر جب آپ واپس کریں گے تو 5.5 لاکھ روپے واپس کرنے پڑیں گے آپ کو. یہ بیٹا باپ سے کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ماں ان دونوں کے درمیان ربا نہیں مانا گیا ہے. اور یہی چیز میاں اور بیوی کے درمیان، دیکھیے جو قریب ترین رشتے ہو سکتے تھے، یہ سب سے زیادہ قریب ترین رشتے ہیں، انہیں میں سود کو حلال کر دیا گیا. یہ حلال ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. تو اگر کبھی بیوی پیسے مانگے، یعنی قرضہ مانگے تھوڑا سا، تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر تم 2000 روپے مانگ رہی ہو تو 2500 روپے تمہیں واپس کرنے پڑیں گے. اسی طرح سے بیوی شوہر سے بھی کہہ سکتی ہے کہ تم اتنے پیسے مانگ رہے ہو، اتنے زیادہ واپس کرنے پڑیں گے. تو باپ اور بیٹے کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان اگر اضافی کی شرط لگائی جا رہی ہے، تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سود ہے، چلیں مان لیا سود ہے، مگر اس کے باوجود یہ حرام نہیں، جائز ہے، بالکل پرفیکٹ ہے. جی حلال کہلائے گا، جی جی حلال کہلائے گا بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی رشتے دار بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے ان کا سوال یہ تھا کہ بھائی اور بھائی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، ماں اور بیٹے کے درمیان، باقی کسی رشتے دار کے یہاں بھی اس کی اجازت نہیں. جو رشتہ جن کے یہاں جائز ہے وہ فقط باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے اور شوہر اور بیوی کا رشتہ، باقی کسی بھی رشتے میں اس کی اجازت نہیں. تو بھائی اور بھائی بالکل ایسی شرط لگائیں اور سود بن جائے گا. یہاں تک کہ ماں اور بیٹا اس طرح کی شرط لگائیں، بیٹا ماں کے پاس گیا 1 لاکھ روپیہ چاہیے، ماں نے کہا جب واپس کرو تو 1,10,000 واپس کرنا پڑے گا، یہ سود بن گیا. یہی بات اگر باپ کہہ رہا ہے تو یہ سود نہیں، وہی بات اگر ماں کہہ رہی ہے تو سود ہے. جی ہاں، اگر باپ سے وصول کی ہے بیٹے نے اور پھر بیٹا اپنے دوست کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو جن رشتوں میں اس کی اجازت ہے وہ اگر آگے اس کو دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصل میں معاملہ ان دو کے درمیان ہوا ہے، اور ان دو کے درمیان یہ معاملہ ہوا ہے تو ان دو کے درمیان سود کی تاریخ پر اگرچہ پورا اتر رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ حرام نہیں. فَيَجُوز لِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَخْذُ الزِّيَادَةِ مِنَ الْآخَرِ، لہذا دونوں میں سے ہر ایک، یعنی باپ اور بیٹا اور میاں بیوی، ان دونوں میں سے ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے سے زیادتی کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ دینا پڑے گا. ابھی کچھ اور افراد بھی ہیں مگر وہ رشتے کے افراد نہیں ہیں کہ جہاں پر سود کی اجازت ہے. کہاں کہاں سود کی اجازت ہے اس کا پورا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ آج وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت کریں گے. تو صلی اللہ علیہ محمد و علیہ السلام علیہ بابا صلی اللہ علیہ وسلم.